सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के एक और शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और इस मुजल्ले के सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। रूबरू मारूफ शायर जनाब अब्बास ताबिश से हमारा मुकालमा।
शुरू में तो मैंने नज़में भी लिखी, बल्कि हमारे कुछ सीनियर शुआरा का ख्याल था कि मैं आगे नज़म की तरफ ज्यादा करूँगा और काम करूँगा, लेकिन वही कि हम तो असीर हैं ऐसी चीज है, एक ऐसी पाबंदी है कि जिसके अंदर रहकर एक ऐसी आजादी नसीब होती है जिसके लिए आदमी जो है वो कोशा रहता है। तो गजल ही मेरा जरिया इजहार बनी और अब मैं चाहता जरूर हूँ नज्म लिखूं, लेकिन गजल जो है न वो मुझे छोड़ती है न मैं गजल को छोड़ता।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में जनाब तस्लीम अहमद तसव्वुर का कलाम।
सुना है वक्त का मरहम बहुत अक्सीर होता है, पुराने घाव भर देता है ऐसे के निशान तक भी नहीं रहता।
वाह।
गुजरते वक्त की तेजी से उड़ते गर्द के बादल उबार आलूद कर देते हैं रस्तों को कि ढूंढे से नहीं मिलते।
तफीम गालिब दीवान गालिब की गजल नंबर 226 और 227 की अंग्रेजी और उर्दू में तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाजी करेंगे।
आज हम आपके सामने गालिब की दो गजलें पेश करेंगे, गजल नंबर 226 और गजल नंबर 227। गालिब के दीवान के आखिरी हिस्से में जो गजलें हैं वो कदरे मुख्तसर होती गई हैं। उसमें एक मिसाल गजल नंबर 226 है जिसमें सिर्फ एक शेर शामिल है। कहते हैं कि स्याही जैसे गिर जावे दमे तहरीर कागज पर, मेरी किस्मत में यूं तस्वीर है शब हाय हिजरा की। द वे इंक वुड स्पिल एट द मोमेंट ऑफ राइटिंग ऑन पेपर इन माई फेट सच इज द पिक्चर ऑफ द नाइट ऑफ सेपरेशन।
और आखिर में एक अफसाना अमराज कल्ब, इसे मोहतरमा अतिया खान ने लिखा है और सुनाएंगे खालिद हमीद।
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी नफरत में कमी आने की जगह और इजाफा हो रहा था। उसकी खामोशी और उदासी और चेहरे पर छाई हुई पशमुर्दगी से सभी को यह अंदाजा होने लगा था कि उसे कोई तकलीफ है। एक दिन मां ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर वजह पूछी तो वो उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी, अम्मी मैं तलाक लेना चाहती हूँ।
ये थी हमारे इस प्रोग्राम की सौती झलकियां।
urduvoa.com इस लिंक को क्लिक कीजिए। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका का वेब पेज। इस सफ़े पर सारी दुनिया सिमट कर आपके सामने होगी। सफ़े के दाएं तरफ ताज़ा तरीन खबरें जिन्हें हम दिन के 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन अपडेट करते रहते हैं। बाएं तरफ बातस्वीर फीचर्स और वीडियोस, यहां आपको शोबिज भी मिलेगा और फन और अदब भी। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ सेहत और तिब के मौजूदात पर ताज़ा तरीन तहकीकात भी। इसके अलावा इसी सफ़े पर वॉइस ऑफ अमेरिका की रेडियो नशरियात लाइव सुनिए। इंतहाई बाएं जानिब लाइव स्ट्रीम को क्लिक कीजिए। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस वेबसाइट में आप भी शामिल हैं। ब्लॉग की सूरत में आपके ख्यालात और तासुरात हम जल्दी हरूफ में पोस्ट करते हैं। आपकी अपनी वेबसाइट urduvoa.com।
लीजिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे रूबरू हैं जनाब अब्बास ताबिश। कुछ अरसे पहले आपने इनका कलाम सुना था और आज ताबिश साहब की गुफ्तगू समाज फरमाइए। वैसे तो बेशतर मारूफ शेरी असनाफ में इन्होंने शायरी की है, मगर खास तौर से इनके बाद अशार ने जबान जदे आम का दर्जा हासिल किया। शायरी के बारे में खासे फराग दिल हैं, इसकी अदबी हैसियत को भी तस्लीम करते हैं और इसकी अवामी मकबूलियत को भी जरूरी ख्याल करते हैं। अब्बास ताबिश साहब से मुकालमे का आगाज इनके शेरी सफर की मुख्तसर रूदास से हुआ। जनाब अब्बास ताबिश,
मेरा बुनियादी तौर पर मेलसी से है, ये जिला विहारी है पंजाब का, وہاں میری پیدائش ہوئی 1961 میں.
جی
1975 میں میں پڑھتا تھا جب مجھے یہ پہلی بار احساس ہوا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں. تو اس وقت سے اب تک اس دشت کی سیاحی کر رہا ہوں. ابتدا میں میں نے وہاں کے ایک شاعر تھے بہت خوبصورت شاعر, اللہ انہیں غریب کے رحمت کرے, نذیر اصفر, اس سے میں نے ابتدائی طور پر اطلاع لی اور پھر 1981 میں میں لاہور آ گیا. لاہور آ کر پھر باقاعدہ جو اصلاح لی ہے وہ میں نے خالد احمد سے. تو تب سے اب تک لاہور میں ہوں. 1983 سے غالباً فنون میں شائع ہونا شروع کیا. احمد ندیم قاسمی صاحب نے بہت محبت دی اور بڑے اہتمام سے مجھے شائع کیا, اور وہی پلیٹ فارم تھا جہاں سے میری پوری دنیا میں ایک آواز پہنچی. اور 1997 میں غالباً یا 1996 میں میں پہلی بار دبئی میں بیرون ملک گیا, پھر 1997 میں امریکہ آیا, اور تب سے اب تک دنیا کے مختلف ممالک میں میں مشاعرے پڑھ رہا ہوں اور یہ سفر جو ہے وہ.
اچھا تابش صاحب, یہ جو مشاعرے آپ نے جیسے فرمایا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں آپ پڑھ رہے ہیں, تو پاکستان کے مشاعروں میں اور یہ جو دیار غیر میں جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سامعین کا ظاہر ہے کہ مختلف ہوتے ہیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سچی بات میں یہ کہوں گا اس حوالے سے, ہاں پنجاب میں مشاعرے کی روایت جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے. یہاں کسی مشاعرے میں 200-300 لوگ بھی جمع ہو جائیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا کامیاب مشاعرہ رہا ہے. مشاعرہ اگر پاکستان میں کہیں ہے تو وہ کراچی میں ہے, کیونکہ اردو گاں طبقے کو مشاعرہ ایک تہذیبی ورثے کے طور پر ملا ہے اور وہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو کراچی میں باقاعدہ جسے مشاعروں کی روایت کے تسلسل میں مشاعرہ کہا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ بیرون ملک جو مشاعرے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب مشاعرے ہیں, اور اپنی روح میں اور ہر حوالے سے وہ مشاعرے ہیں, کیونکہ جو تارکین وطن ہیں ان میں ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو وہاں جا کر اس معاشرے میں ابزارب ہو جاتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو مذہبی رجحانات کے تحت اپنے مذہبی عبادتوں کی طرف زیادہ ان کا رخ ہوتا ہے, اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو فنون لطیفہ کے ذریعے اپنی غریب الوطنی کو کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انہی لوگوں نے مشاعرے کے انسٹیٹیوشن کو بھی دنیا میں قائم رکھا ہوا ہے. باقی جہاں تک یہ کہنا ہے لوگوں کا, میں بھی 20 برس سے باہر جا رہا ہوں تو ہمیشہ یہی سننے میں آیا کہ اگلے 2-4 برس مشاعرہ ہوگا, پھر پتہ نہیں اردو بولنے والے رہیں گے یا نہیں رہیں گے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مفروضہ غلط ثابت ہو رہا ہے. کچھ تارکین وطن اور آ رہے ہیں اور وہ مشاعرے کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جی
اچھا تابش صاحب, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مشاعروں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ مشاعرے ایک ثقافتی یا ایک طرح سے تفریحی ذریعہ بن گئے ہیں, اور ادب کی ان روایات کا اور شعری روایات کا اس قدر خیال نہیں رکھا جاتا, خاص طور پہ ہندوستان کے آپ شاعر دیکھیں تو وہ بہت ترنم سے اور گا کے پڑھتے ہیں اور وہ مشاعروں میں. تو یہ جو نیا رجحان مشاعروں میں پیدا ہوا, یہ کیا کوئی اچھا شگل ہے؟
یہ بات جزوی طور پر درست ہے. ہندوستان میں معاملہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ یہ کہ جب اردو زبان کا رسم الخط جو ہے وہ تبدیل ہوا تو اردو بولنے والوں نے اپنی زبان کو بچانے کے لیے, بلکہ اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے انہوں نے مشاعرے کا سہارا لیا, اور وقت کے ساتھ ساتھ وہاں لوگ اردو بولنے والے تو تھے لیکن وہ زبان جسے غزل کی زبان کہتے ہیں یا اعلیٰ شاعری کی زبان وہ ناپید ہوتی جا رہی تھی. تو وہاں تو یہ مجبوری تھی کہ انہوں نے ایک ایسا تیز انہیں لگانا پڑا کہ بلکہ وہ میرا ایک شعر ہے کہ یہ لوگ اور طرح بات ہی نہیں سنتے، میں کیا کروں، مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے. تو یہ بات وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن مجموعی طور پر دنیا میں مشاعروں کی جو روایت ہے اس سے اردو شاعری کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا فائدہ پہنچا ہے. میں آج آپ کو بیسیوں شعر ایسے سنا سکتا ہوں جو اپنے کیریئر میں میں نے مشاعروں میں پڑھے ہیں اور وہ مجھے یاد ہیں، اور یا ماضی کے مشاعروں میں پڑھے گئے جو شعر ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں. کیونکہ شاعری جو ہے وہ تین سطح پر متاثر کرتی ہے.
جی.
ایک تو مشاعرے میں یہ سماعت کے ذریعے دلوں تک اترتی ہے، لیکن اس کا جو اصل امتحان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مشاعرے سے نکل کے آپ نے انجوائے تو مشاعرے میں کیا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کتنے شعر آپ کے ساتھ مشاعرے کے بعد گھر تک گئے ہیں، بلکہ گھر کی روح تک گئے ہیں. تو بہت فائدہ ہوتا ہے. میں پازیٹیو پہلو ہیں ان کی طرف زیادہ سوچتا ہوں. باقی یہ کہنا کہ مشاعرے نے شاعری کو نقصان پہنچایا ہے، یہ بھی مفروضہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. مشاعروں ہی میں غالب بھی پڑھتے رہے، میر بھی پڑھتے رہے. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے علامہ اقبال نہیں گئے اس طرف، باقی جتنے بھی شاعر ہیں بڑے شعرا وہ سب مشاعرے میں جاتے رہتے ہیں اور مشاعروں کو نقصان پہنچایا. اور جنہیں نقصان پہنچنا ہوتا ہے وہ مشاعرے میں نہ بھی جائیں تو انہیں نقصان گھر بیٹھے پہنچ جائے.
اچھا بات تھوڑی سی آپ کی شاعری کے بارے میں، آپ نے اردو شاعری کی کن اصناف کو ترجیح دی اور اس میں شعر کہنا پسند فرمایا؟
شروع میں تو میں نے نظمیں بھی لکھی، بلکہ ہمارے کچھ سینئر شعرا کا خیال تھا کہ میں آگے نظم زیادہ کروں گا اور کام کروں گا، لیکن وہی کہ ہم تو اسیر ہیں زلف کے. ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی پابندی ہے کہ جس کے اندر رہ کر ایک ایسی آزادی نصیب ہوتی ہے جس کے لیے آدمی جو ہے وہ کوشاں رہتا ہے. تو غزل ہی میرا ذریعہ اظہار بنی، اور اب میں چاہتا ضرور ہوں نظم لکھوں، لیکن غزل جو ہے نہ وہ مجھے چھوڑتی ہے نہ میں غزل کو چھوڑتا.
اچھا تابع صاحب، آپ نے جب یعنی جب آپ کی شاعری نے کا آغاز ہوا یا شاعری میں داخل ہوئے تو یہ بیسویں صدی کے آخری عشرے تھے دو، تو اس سے پیشتر جو ہماری خاص طور سے لاہور کی اور کراچی کی بھی جو شعری روایات تھیں اس میں بہت بڑے بڑے نام تھے، تو گنواؤں تو بڑی فیض طویل ہوتی ہے. تو جب آپ کا دور شروع ہوتا ہے تو اس دور میں وہ بڑے نام جو تھے وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے اور ہوتے چلے گئے. تو بنیادی طور پہ آپ کا تعلق اب 21ویں صدی سے ہے، تو آپ اس صدی کو کیسا پاتے ہیں؟
جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایک گلیکسی تھی جب میں نے سفر شروع کیا، تو اس وقت جو بڑے نام ہمارے ادبی افق پر تھے کراچی سے اپنے سلیم احمد، قمر جمیل، رئیس فروغ، عبید اللہ علیم، رسا چغتائی، انور شعور، یہ لوگ جو تھے وہ اس وقت وہاں کراچی کے ادبی افق پر جگمگا رہے تھے، اور لاہور میں ظفر اقبال، شہزاد احمد، منیر نیازی، احمد ندیم قاسمی، تو ان کا بہت بول بالا تھا. تو میں شروع میں آپ مجھے کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ظفر اقبال سے ابتدا میں بہت متاثر ہوا، لیکن ظفر اقبال کیسے متنوع اور متلون مزاج کے شاعر ہیں کہ وہ تجربات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غزل کا سفر جو ہے وہ روایت کے تسلسل میں ہی ممکن ہے، کیونکہ یہ بھی کلاسیکل معاملہ ہے کہ جو کلاسیکل موسیقی نہیں جانتا وہ تجربے نہیں کر سکتا. انہوں نے روایت کو سراہ نظر انداز کر کے شاعری کی، تو مجھے بہت جلد محسوس ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو میں سلیم احمد کی طرف متوجہ ہوا. سلیم احمد بھی سے میں نے روایت کا شعور حاصل کیا. میری ان سے ملاقات تو نہیں ہے، ایک مشاعرے میں نے سنا، تو ان کے مضامین، ان کی شاعری، اور اس شاعری کے ذریعے یگانہ، آتش، فراق، ان لوگوں تک میری رسائی ہوئی. پھر میں نے انہیں پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خالد احمد کی تربیت جو ہے اس نے بھی رنگ دکھایا. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ مستقبلی سفر آگے بڑھاتی ہیں.
اچھا، ہم یہ آخری سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب 21ویں صدی میں آپ اپنے معاصرین میں دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی جوش، کوئی حفیظ جالندھری یا کوئی فیض اس پائے کی شاعری جو ہے وہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، یا ابھی حالت ایسی ہے کہ کچھ فیصلہ ممکن نہیں ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی زمانہ جو ہوتا ہے وہ اپنے قیس و فرہاد سے خالی نہیں ہوتا، لیکن معاملہ وہی ہے کہ مجنوں کا نام ان دنوں پیدا ہوا کہ جب اس کاروبار عشق میں دو چار لوگ تھے.
جی جی.
تو اب معاملہ وہ نہیں ہے، اب دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا ایون میرے بھی ابتدائی زمانے تک کہ غزل فنون میں چھپی ہے تو پوری دنیا سے داد مل رہی ہے. اب غزل جو ہے وہ تو لوگ لکھتے ہیں اور فوراً فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، اور 100 لائکس مل گئے تو 100 کمنٹس مل گئے، اس کے بعد آرام سے سو گئے جاتے. تو اس طرح معاملہ جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، آسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ فیس بک پہ ہم لوگ جو ہیں وہ منظر جلدی بدل جاتا ہے، چیزیں جو ہیں وہ ٹھہر نہیں رہی. تو ٹھہراؤ جو ہے وہ کتاب کی صورت میں ہی ممکن ہے، اور یقیناً اچھی شاعری ہو رہی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں، پچھلے دنوں میرا ایک انٹرویو ہوا تو میں نے کہا کہ اس زمانے میں اچھے شاعر ہیں لیکن بہت اچھے شاعروں کی کمی ہے. باقی جہاں تک جوش، حفیظ ظاہر بڑے نام ہیں ہماری تاریخ کے، تو ہمارے عہد کے ایسے لوگ جو ہیں ابھی تک منظر عام نہیں آئے، یا لوگوں میں وہ دلچسپی نہیں ہے. میڈیا جو ہے وہ بالکل انہیں مطلب اس طرح جس طرح میڈیا کو کرنا چاہیے، کمرشل کام تو ہے نہیں.
آپ کے خیال میں کیا یہ جو یہ رجحان ہے، اور خاص طور پہ جو شاعری کے جو موضوعات ہیں، وہ کسی قدر بیانیہ ہو گئے ہیں کہ جو گزر رہی ہے، جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کو ایک بیان کی صورت میں نظم کر دیا، تو اب یہ جو رجحان پیدا ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ حالات بھی ایسے ہیں کہ شاعر ہو یا ادیب ہو وہ متاثر ہوتا ہے، تو اس میں وہ گہرائی یا گہرائی وہ نہیں ہے جو اگلے وقتوں میں پائی جاتی تھی.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس طرح شاعری ہر غالب کے دور میں بھی ہوئی ہے، میر کے دور میں دلی بہت بگڑا. اگر آپ زمانے کے شعراء کو دیکھیں تو بہت سی بیانیہ شاعری موجود ہیں، لیکن جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ اجلت پسند نہیں ہوتا. مثلا میر اجلت پسند نہیں تھے، باقی ان کے ہم عصروں میں کئی لوگ ہیں جو اجلت پسند تھے، کہ آج وہی بات کہ کاتا اور لے بھاگی.
جی جی.
تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے، بیانیہ شاعری ہوتی ہے، ہنگامی شاعری ہوتی ہے. جیسے حدیث جالب انقلابی شاعری کے حوالے سے بڑا نام تھا کہ 20 روپے من آٹا ہے اور اس پر بھی سناٹا ہے، تو آج جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ 600 روپے من بھی شاید نہیں ملتا، مجھے ایگزیکٹ اس کا ریٹ نہیں معلوم. تو بہت وہ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں. تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں، جو ورسیفیکیشن ہے، یہ ہوتی ضرور ہے ہر دور میں. مثلا ظفر علی خان نے بڑی ورسیفیکیشن کی، لیکن ان کے شاعر وہی رہ گئے جو خالص ادبی معیار پر تھے. ایسی بیانیہ شاعری والوں میں بھی دو دو چار چار شعر ایسے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن گئے.
روبرو، ابھی آپ نے معروف شاعر جناب عباس تابش کا ایک تفصیلی انٹرویو سنا. ادبی مجلہ سدا رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی، इस पते को अपने कंप्यूटर पर महफूज कर लीजिए urduvoa.com।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में आज आप सुनेंगे जनाब तस्लीम अहमद तसव्वुर से इनकी एक तवील नज्म और एक गजल।
उन्वान है सुना है
जी,
सुना है वक्त का मरहम बहुत अक्सीर होता है, पुराने घाव भर देता है ऐसे के निशान तक भी नहीं रहता। गुजरते वक्त की तेजी से उड़ते गर्द के बादल उबार आलूद कर देते हैं रस्तों को, के ढूंढे से नहीं मिलते। बदल जाते हैं यूं चेहरे के पहचाने नहीं जाते, गमे दौरान की चक्की में कुचल जाती हैं सब यादें, हसी यादें उतर जाती हैं खो जाती हैं ये सब चाहे निसियां में। मगर ये क्या कि ये यादें मुझे दीवाना रखती हैं, हजूमे दोस्ताने भी मुझे यूं घेरे रखती हैं, मैं तन्हा हो नहीं पाता, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, किसी से मिल नहीं पाता। सुना है वक्त का मरहम बहुत तकसीर होता है, मगर ये क्या कि उसका सीन गूं चेहरा यूं ही रोशन है जैसे था, कि उन गालों का लम्सब भी मेरे होंठों से ताजा है, कि उन आंखों की लौ अब भी मुझे रास्ता दिखाती है, कि बुए पैरहन उसकी मुझे महकाए रखती है। कई सदियां बिताकर भी मुझे क्यों ऐसा लगता है अभी कुछ देर पहले मुझसे मिलकर वो गई होगी। सुना है वक्त का मरहम बहुत अक्सीर होता है, पुराने घाव भर देता है ऐसे के निशान तक भी नहीं रहता। ये गजल के चंद अशआर हैं। आसमां अपना जहां पर और न अपनी है जमीन, फिर भी ये दीवाना दिल जाने को मचले है वहीं, और हो गए काबिज सबीलों पर शिमर के जानशीन, प्यास के मारों को देते हैं नवीदे अंगदी, और हर गली कूचे में यूं समझो के झाड़ू फिर गई, शहर का दरबान कहता है कि वो सोया नहीं, और कैसे ना करदा गुनाहों ने किया है सर नगू, दिल गरिश्ता दर्शकिस्ता क्या मकान और क्या मकीन, और वो खतीबे शोला सामा और लोगों का हजूम, सर बुरीदा लोग जो हंसते नहीं रोते नहीं, और दे रहा था खून नाहक की दुहाई जो बहुत, खून के छींटों से आलूदा थी उसकी आस्ती, और कैसे कैसे हम सफर से गर्दे रामे खो गए, घोर अंधेरों में हुए गुम इतने ही रोशन जबी, और घिर गया हूँ मैं तसव्वुर कूफियों में इस तरह, हर जुबान पर नाम मेरा दिल में जा कोई नहीं।
वाह वाह, कलाम शायर बज़ुबान शायर में जनाब तस्लीम अहमद तसव्वुर अपना कलाम सुना रहे थे।
वॉइस ऑफ अमेरिका, एक मुकम्मल सोशल मीडिया हमारे और आपके दरमियान रابطے के सभी ज़राए यानी रेडियो, वीडियो, टीवी, वेब और फेसबुक। ताज़ा तरीन खबरों, मालूमात और इत्तलात की मुसलसल तरसील के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे आपकी नजरों में और आपकी पहुंच में।
प्रोग्राम के अगले मरहले की तरफ जाने से कबल एक गुजारिश पेश खिदमत है। आम तौर से हम इस अदबी मजल्ले में मारूफ अदीबों और शायरों की निगारशात को शामिल करते हैं। एक अरसे से हमारे सामईन ये फरमाइश कर रहे हैं कि उन्हें भी इस मजल्ले में मुनासिब जगह दी जाए। इनका कहना है कि बाज हालात के सबब वो शोहरत और नामवरी की मंजिल हासिल नहीं कर सके, हरचंद के इनकी तख्लीकी सलाहियतें एतराफ़ फ़न की मुतकाजी हैं। हम अपने सामईन के इस नुक्ते नज़र से पूरी तरह मुत्तफिक हैं, ख़ास तौर से छोटे शहरों और कस्बों में लिखने वाले बीसियों बल्कि सैकड़ों अदीब गोशे गुमनामी में अपना तख्लीकी सफ़र तय करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी शोहरत इलाकाई सतह तक महदूद रहती है। सो हमने सोचा कि अपने इस प्रोग्राम यानी सदा रंग में एक गोशा इन अदीबों के नाम मखसूस कर दें। आप अपनी निगाहशात जिनमें शेर और अफसाना और तनकीद सभी शामिल हैं हमें इरसाल करें। ہم جلد ہی آپ کو اپنے پتے سے آگاہ کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو ای میل کے ذریعے بھی اپنی نگارشات بھیج سکتے ہیں۔ یہ بھی کسی وقت ممکن ہو سکے گا کہ ہم آپ کی آواز میں آپ کی نگارشات ریکارڈ کر کے نشر کریں۔ یہ اضافہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے اور یہ قرض کی ادائیگی بھی جو ہم پر فرض ہے۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے دیوان غالب کی سلسلے وار تشریح۔ آج دیوان غالب کی غزل نمبر 226 اور 227 کی تشریح کی جائے گی۔ شارح ہیں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی۔ غزل نمبر 226 میں صرف ایک شعر ہے، سو پہلے اس شعر کی تشریح اور اس کے بعد غزل نمبر 227 کی تشریح، جس میں 5 اشعار شامل ہیں اور کسی قدر مشکل بھی۔
آج ہم آپ کے سامنے غالب کی دو غزلیں پیش کریں گے، غزل نمبر 226 اور غزل نمبر 227۔ غالب کے دیوان کے آخری حصے میں جو غزلیں ہیں وہ قدرے مختصر ہوتی گئی ہیں۔ اس میں ایک مثال غزل نمبر 226 ہے، جس میں صرف ایک شعر شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاہی جیسے گر جاوے دمے تحریر کاغذ پر، میری قسمت میں یوں تصویر ہے شب ہائے ہجراں کی۔ دا وے انک وڈ اسپل ایٹ دا مومنٹ آف رائٹنگ آن پیپر، ان مائی فیٹ سچ از دا پکچر آف دا نائٹ آف سپریشن۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس غزل میں صرف یہ واحد شعر ہے، اس کا موضوع جو جائے کہ صاف ہے، جس آپ کو اگر اندازہ ہو قلم جس میں روشنائی ہوتی ہے اس سے جب لکھتے ہیں تو اکثر جیسی قلم کی نب جو ہے وہ کاغذ پہ رکھی جاتی ہے تو کبھی کبھی جو انک ہے یا روشنائی وہ پھیل جاتی ہے کاغذ پہ۔ تو وہ اس کا ذکر انہوں نے یوں کیا کہ جب وہ انک پھیلتی ہے تو اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، وہ ایک دھبا ہوتا ہے، بے حیت دھبا سا ہوتا ہے۔ تو اس دھبے کو انہوں نے اپنی قسمت جو ہے اس سے تعبیر دیا ہے کہ ہماری قسمت بھی ایسی بے ہنگام دھبے کی طرح سے ہے جو یک بہ یک اور خود بخود وجود میں آ گئی جیسے ہی ہم نے زندگی شروع کی۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ تصویر ہے شب ہائے ہجرہ کی، لیکن بات جو ہے وہ صرف قسمت کی نہیں ہو رہی، قسمت کی شب ہجرہ کی جو حالت ہے وہ ان کی تقدیر میں ایسے ہے جیسے کوئی انک جو ہے کہیں کاغذ پہ گر جائے غلطی سے۔ مقصد کہنے کا یہ کہ ایک بے ہنگام صورت سامنے پیش کی ہے کہ جس کا کچھ سر و پیر شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس خیالات میں شامل ہے غالب کے کہ جو اکثر بڑے مشکل ہوتے ہیں منظوم کرنا اور ان کو سمجھنا۔ بہرحال ایک شاعر کا ذہنی خیال تھا اور خوب خیال تھا۔ اگلی غزل جس میں 5 اشعار شامل ہیں، قدرے مختلف ہے، قدرے مشکل ہے، اور قدرے مشکل بیان اس لیے ہے کہ اس کے خیالات جو ہیں وہ بڑی مشکل سے سمجھ میں آئیں گے۔ تو آئیے دیکھیں کیسے کہتے ہیں وہ۔ کہتے ہیں ہجوم میں نالا حیرت عاجز عرض یک افغاں ہے، خاموشی ریشائے صد نیستاں سے خس بدندہ ہے۔ کراؤڈنگ آف پلینس میڈ می ٹو ڈم اسٹرک ٹو ایئر اے پلینٹ، سائلنس تھرو دا فائبر آف اے 100 ریڈ تھکٹس ہیز اے اسٹرا بٹوین اٹس ٹیتھ۔ جیسا میں نے عرض کیا مشکلات کے بادشاہ ہیں غالب، یہاں انہوں نے ایک ہمارے سامنے مشکل پیش کر دی۔ پہلا مصرے میں کوئی اتنی بڑی دقت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اتنی دل میں اتنی خواہشیں جمع ہو گئی تھیں کہ میں اپنی خواہش کو زبان پہ نہ لا سکا، اتنا کنجیشن ہو گیا تھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں، اب یہاں انہوں نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو غالباً اس دور میں ایک طریق ہو کہ اگر آپ دانتوں میں کوئی تنکا دبا کے بیٹھیں تو وہ علامت ہوتی تھی ہیومیلٹی کی، عاجزی کی۔ تو کچھ ذکر یوں ہے کہ خاموشی ریشائے صد نیستاں سے خس بدندہ ہے، تھرو دا فائبر آف 100 ریڈز ایک اس نے اپنی دانتوں کے درمیان ایک اسٹرا دبا رکھا ہے خاموشی نے. اب پہلے مصرے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو صدا ہے، ہماری جو نالے ہیں، وہ ہمارے زبان تک نہیں پہنچ پا رہے، تو خاموشی نے ایسا وہ تنکا اپنے منہ میں دبا کر اس عاجزی کا اظہار کیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی اس صدا کو، اس نالے کو پیش کر سکیں. لیکن پھر انہوں نے بات کی وہاں خس بدندہ کی، تو ریشائے صد نیستاں سے بات بھی کریں آپ، یہ جو تھک ریڈس کی بات کی، اس سے بانسری بھی بنتی ہے، اس سے تو وہ بانسری بنانے کے جو خس تھا وہ ہماری خاموشی نے اپنی دانتوں میں دبا کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اب ہم وہ صدا جو ہے، اور وہ جو نالا ہے، وہ ہمارے لبوں سے نکل نہیں سکتا. لفاظی جو ہے یہ وہاں پر نیستان سے ہے، خس بدندہ سے ہے، اور پہلے مصرے میں جیسے انہوں نے عرض کیا تھا کہ عاجز یک افغاں ہیں، ہجوم نالا جو ہے اس نے ہمارے لیے یہ ناممکن بنا دیا ہے کہ ہم اپنے لب تک کوئی گلہ لا سکیں. تکلف برطرف ہے جان ستاں تر لطف بدخویاں، نگاہ بے حجاب ناز تیغ تیر اریاں ہے، نگاہ بے حجاب ناز تیغ تیز اریاں ہے. فرینکلی دا کائنڈنس آف دا ال ٹیمپرڈ ون از مور لائف تھریٹنگ لائف اسٹیلنگ، دا انویلڈ گلینس آف کوکیٹری از لائک اے شارپ نیکڈ سورڈ. مطلب صاف ہیں گو کہ ایک ندرت خیال ضرور ہے اس میں. کہتے ہیں کہ تکلف برطرف، بہت آپ سے فرینکلی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ محبوب جو بدخو ہو اس کا اشوے بھی جو ہیں وہ ہم پہ بہت گراں گزرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی مہربانی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت ظلم کرتی ہمارے اوپر. اسی طرح سے نگاہ بے حجاب، ایک تو وہ نگاہ ہے جو چھپی ہوئی ہے، یہاں جو ہے وہ نگاہ محبوب سامنے آ گیا ہے. اب جو بات ہے وہ تیز اریاں ہیں، وہ چونکہ اس کی نگاہیں جو ہیں بالکل ہمارے سامنے ہیں، تو یہ وہ تیغ ہے جو اب بالکل اریاں ہو کے سامنے آ گئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جو ہے اگر وہ ہم سے کھل بھی جائے تو بھی وہی قیامت ہوتی ہے جو اس کے نہ کھلنے سے ہوتی ہے. ہوئی یہ کثرت غم سے تلف کیفیت شادی، کہ صبح عید مجھ کو بدطرز چاکے گریباں ہیں. سو مچ از دا ہیپینیس ڈسٹرائڈ بائی ایکسس آف گریف دیٹ دا مارننگ آف عید ٹو می از ورس دین دا ٹیئرنگ آف دا کالر. ایسی اسٹیج آتی ہے انسان کی زندگی میں جب مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں، لیکن یہاں بات یہ کہ مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ اب مجھ میں وہ تمیز نہ رہی مشکل اور غیر مشکل کو سمجھنے میں. کہتے ہیں اتنی مشکلیں پڑی کہ اب دل میں کوئی خوشی جو ہے کسی چیز سے محسوس نہیں ہوتی، چاہے مقام خوشی کا کتنا ہی سماج سامنے کیوں نہ آئے. صبح عید ہے، لوگ خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں بھی کوئی خوشی نظر نہیں آتی. وہ میرے لیے چاکے گریباں ہونے سے بدتر ہے. ایک انسان ایسی موقع پہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے احساسات کو ختم کر دیتا ہے، اس میں خوشی اور غم دونوں شامل ہو سکتے ہیں. یہاں ذکر یہ ہے کہ مجھ پہ غم اتنے پڑے کہ اب خوشیاں بھی جو ہیں وہ مجھے راس نہیں آتی. دل و دین نقد لا ساقی سے گر سودا کیا چاہے، کہ اس بازار میں ساغر متائے دست گرداں ہے. برنگ ہارڈ اینڈ فیتھ ایز کیش اف یو وانٹ ٹو ڈیل ود دا کپ بیئرر، فار ان دیٹ بازار دا وائن کپ از اے کموڈیٹی دیٹ از پیڈلڈ اراؤنڈ. میرے خیال میں یہ اس غزل کا حاصل ہے. غزل ہے، شعر. کیا خوبصورت بات کی ہے. کہنے گے کہ آپ جب ساقی کے پاس جا رہے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ قربان کرنے کو تیار ہوں، چاہے وہ دل ہو یا دین ہو، نقد ہو، جو بھی چیز ہے، کیونکہ یہ جو ساغر ہے یہ تو ہر جگہ بکتا ہے اور گھومتا رہتا ہے، اور یہاں تھوڑا سا کچھ معرفت کا عنصر بھی شامل ہے، کہنے کی تم خدا کے سامنے پیش ہو رہے ہو اگر، تو دل اور دین جو ہیں وہ دونوں اس کے سامنے پیش کر دو، اگر اس شراب کی تمہیں خواہش ہے جو تمہیں صرف اس ذریعے سے مل سکتی ہے جو سب کا خالق ہے۔ کچھ غالب کے اگر مذہبی خیالات پہ ہم فکر کریں تو شاید یہ شے سمجھنا کچھ آسان ہو جائے کہ دین جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان کی ایک فطرت میں ہے، دل جو ہے اس پہ قابو نہیں ہے، جب دونوں کو شامل کرنے کو تیار ہوں دینے کو آپ، تبھی معرفت ملتی ہے۔ کہتے ہیں غم آغوش بلا میں پرورش دیتا ہے عاشق کو، چراغ روشن اپنا قلزم سرسر کا مرجع ہے، گریف نرچرز دا لورز ان دا امبریس آف کلیمٹیز، آور اون لائٹڈ لیمپ از دا کورل آف اے ریڈ سی آف ونڈ۔ پھر اس آخری شعر میں مختم غالب نے پھر مشکلات پیش کر دی ہمارے سامنے۔ پہلی بات تو صاف ہے کہ غم آغوش بلا میں پرورش دیتا ہے عاشق کو، کوئی اس میں ایسی مشکل بات نہیں ہے، اسی غم سے انسان سدھرتا ہے، بنتا ہے، ریفائن ہوتا ہے، پالش ہوتا ہے۔ تو یہ مشکلات ہی ہیں جو ہمیں قوت دیتی ہیں آگے بڑھنے کی یا دنیا کا مقابلہ کرنے کی۔ لیکن دوسرے مصرے میں انہوں نے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جو واقعی نادر ہے، کہتے ہیں کہ چراغ روشن اپنا، اب پہلے یہ تصور کر لیں کہ ایک ریڈ سی ہے ہوا کا، پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو سمندر ہے وہ پانی کا نہیں بلکہ ہوا کا سمندر ہے، اور اس سمندر میں ہمارا چراغ لیے ہم کھڑے ہیں، اور اس کی جو تند ہوائیں ہیں وہ اس چراغ کا کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پہلی تو بات انہوں نے اس قلزوں میں سرسر سے انہوں نے مشابہت کی ریڈ سی، ہمارا جو اپنا لیمپ یا ہمارا اپنا جو چراغ ہے اس کو اتنی تند ہواؤں کا مقابلہ ہے، جس طرح سے غم جو ہے وہ ہم کو پالش کرتا ہے، ہم کو طاقت بخشتا ہے، اسی طرح سے ہم اپنا چراغ لیے کھڑے ہیں ان غم کے تھپیڑوں میں، اور یہی ہماری خوبی ہے کہ ہم اس چراغ کو جلتا رہنے دیں، وہ ہمت پیدا کریں کہ جو تند ہوائیں ہمارے سامنے چل رہی ہیں، یہ تو اڑتی ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اقبال نے جو کہا تھا۔ بہرحال اس غزل کو جیسے میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اس میں خاصے نادر خیال تھے، غالب کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو یہ اندازہ ہوگا کہ گو کہ وہ آپ کے ذہن پہ ان خیالات کو ضرور اجاگر کرتا ہے جو روزمرہ کے خیالات ہوتے ہیں، لیکن پھر اس میں ایک ایسی چیز وہ ضرور پیش کر دیتے ہیں جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ان دو چیزوں کا تعلق ان کے ذہن میں کیسے اور کس طرح آیا۔ تو یہ تو تھی غالب کی دو غزلیں 226-227۔
تفہیم غالب، دیوان غالب کی دو غزلوں کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے۔
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے 0800-777-8979۔
नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
और अब आखिर में मोहतरमा अतिया खान का अफसाना अमराज कल्ब। अतिया खान साहबा برطانیہ میں مقیم ہیں، افسانے کی تکنیک سے خوب واقف ہیں، سیدھے اور سادے طریقے سے کہانی بیان کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ سماعت فرمائیے یہ افسانہ امراض قلب، سنا رہے ہیں خالد حمید۔
ڈاکٹر عثمان احمد نے لکھنؤ کے چار باغ اسٹیشن سے نکل کر ٹیکسی لی اور ڈرائیور سے کہا، ایش باغ لے چلو۔ ایش باغ میں کس جگہ؟ قبرستان۔ قبرستان؟ ڈرائیور نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب بغیر جواب دیے خاموشی سے کار میں بیٹھ گئے۔ وہ اپنی ماں کی قبر کی تلاش میں جا رہے تھے، اس ماں کی جسے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ڈاکٹر سلمان احمد نے جب تعلیم مکمل کر لی تو ان کے والدین نے ان پر شادی کے لیے زور ڈالنا شروع کیا۔ کیا بہو کا منہ دیکھنے کی خواہش دل میں لیے اس دنیا سے جانا ہوگا؟ نہیں امی، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، آپ مجھ سے صرف 18 سال ہی تو بڑی ہیں۔ میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے لیے ایک چاند سی بہو ڈھونڈنے لگا ہوں، جیسے ہی وہ نظر آئے گی میں فوراً آپ کو اطلاع دوں گا۔ اور ایک دن انہیں وہ چاند نظر آ گیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ وہ اپنے دوست شاہد کی شادی میں شریک تھے۔ نکاح کے بعد دولہا کو سلامی کے لیے جب اندر بلایا گیا تو یہ بھی ساتھ ہو لیے۔ دروازے پر تقریباً ایک درجن لڑکیاں دولہا کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے دولہا کے ساتھ کسی اور کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک حسین چہرے پر ان کی نظریں جم گئیں۔ سب لڑکیاں انہیں باہر چھوڑ کر دولہا کو گھیرے میں لے کر اندر چلی گئیں۔ ڈاکٹر سلمان تحد نظر اس لڑکی کو دیکھتے رہے۔ اس کا ناک نقشہ، کپڑے، زیور، چال ڈھال، ہر چیز کی تصویر ان کے ذہن پر نقش ہو گئی۔ ان کی نظریں اس لڑکی کا تعاقب کر رہی تھیں کہ کہیں پیچھے سے آواز آئی، سلمہ ادھر آؤ، اور وہ لڑکی دولہا میاں کو چھوڑ کر تیزی سے اس آواز کی سمت چل دی۔ صورت کی طرح وہ خود بھی دلکش ہے، انہوں نے سوچا۔ وہ دروازے کے پاس ابھی تک کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک لڑکی نے شوخی کے ساتھ دروازہ زور سے بند کر دیا تو یہ واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اب انہیں اس لڑکی کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا تھی۔ شادی کے ہنگامے جب ختم ہو گئے تو ایک دن انہوں نے شاہد کی بیوی سے سلمہ نام کی لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ اچھا تو آپ سلمہ کو دل دے بیٹھے ہیں، ریحانہ نے چھیڑا۔ اگر آپ مدد کریں تو یہ تحفہ سلمہ صاحبہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری امی کو ایک چاند سی بہو گھر میں لانے کی خواہش غالباً اس دن سے ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا۔ سوچتا ہوں اب ان کی یہ خواہش پوری کر دوں۔ سلمہ اور ریحانہ کے گھر پاس پاس تھے۔ دونوں نے اسکول سے لے کر بی اے تک ساتھ تعلیم حاصل کی تھی۔ بی اے کے بعد ریحانہ نے ایم اے میں داخلہ لیا اور سلمہ نے بی ایڈ میں۔ اس کے والدین کی مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ آگے پڑھا سکتے۔ بی ایڈ کے بعد جب سلمہ کو کہیں اچھی ملازمت نہیں ملی تو اس نے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، جہاں دستخط تو زیادہ پیسوں پر کراتے تھے لیکن تنخواہ بہت کم دی جاتی تھی۔ سلمہ کے والدین کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ سلمہ کے لیے اتنے اچھے گھر سے رشتہ آئے گا، اور پھر لڑکا خود ڈاکٹر، ہندوستان میں ڈاکٹر ہونا تو بڑی شان کی بات ہے۔ رشتہ فوراً قبول کر لیا گیا اور چٹ پنگنی پٹ گیا۔ سلمہ ذہنی طور پر شادی ہی کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے دبی زبان سے ماں سے کہا بھی کہ ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر مشرقی لڑکیوں کو شادی کے معاملے میں بولنے کا کب حق ملتا ہے؟ اتنا اچھا گھر، اکلوتا بیٹا اور وہ بھی ڈاکٹر، جہیز کی بھی کوئی مانگ نہیں۔ سلمہ کے والدین کو پورا یقین تھا کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے اس سے بہتر رشتہ نہیں مل سکتا، اور وہ شادی کے بعد یقیناً بہت خوش رہے گی۔ ڈاکٹر سلمان جس طرح پہلی نظر میں سلمہ پر فریفتہ ہو گئے تھے، اسی طرح سہاگ رات کو جب سلمہ نے انہیں دیکھا تو پہلی نظر میں ہی ان سے نفرت ہو گئی۔ کیوں؟ یہ تو وہ خود بھی نہیں سمجھ سکی۔ دل کے معاملے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ باتیں دماغ کہاں سمجھ پاتا ہے۔ سلمان بہت خوش شکل تو نہیں تھے، مگر دنیا میں ان سے بدصورت مرد بھی موجود ہیں۔ مگر سلمہ کو تو جیسے ان کی ہر چیز اور ہر بات سخت ناپسند تھی. ان کی موٹی موٹی ٹھکی ہوئی انگلیاں، ان کے پسیجتے ہوئے ہاتھ. وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے تو اس کا جی متلانے لگتا. وہ جتنا اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے اتنی ہی اسے ان سے کراہت ہوتی. وہ اپنے دل کی بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی. وہ اپنے آپ کو سمجھاتی، شادی کے بعد نباہ کرنا ہر مشرقی لڑکی کا فرض ہوتا ہے. بچپن سے اسے یہی سکھایا گیا ہے کہ ایک دن ایسے پرائے گھر جانا ہے اور وہاں جیسے بھی ہو گزارا کرنا، اپنے شوہر اور سسرال والوں کی خدمت کرنا اور انہیں خوش رکھنا اس کا فرض ہے. وہ اپنے آپ کو سنبھالتی، مگر جیسے ہی سلمان اس کے پاس آتے اس کے اندر شدید خواہش ہوتی کہ وہ وہاں سے دور بھاگ جائے. اسے ہاتھ لگاتے تو جی چاہتا ان کا ہاتھ جھٹکتے. ان کا کمرہ دوسری منزل پر تھا. وہ جب سینے پر سلمان کے بھاری قدموں کی چاپ سنتی تو اسے لگتا کہ وہ کپڑے پھاڑ کر وہاں سے نکل بھاگے گی. وہ جب اس کے پاس سے جاتے تو وہ غسل خانے میں بیٹھ کر ڈھیروں پانی سے دیر تک ہاتھ دھوتی رہتی، جیسے وہ خود کو پاک کرنے کی کوشش کر رہی ہو. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی نفرت میں کمی آنے کی جگہ اور اضافہ ہو رہا تھا. اس کی خاموشی اور اداسی اور چہرے پر چھائی ہوئی پشمردگی سے سبھی کو یہ اندازہ ہونے لگا تھا کہ اسے کوئی تکلیف ہے. ایک دن ماں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر وجہ پوچھی تو وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. امی، میں طلاق لینا چاہتی ہوں. طلاق؟ امی کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی. کیوں بیٹی، ایسی کیا بات ہے؟ سلمان تو تمہارے اوپر جان چھڑکتا ہے. ساس سسر بھی کتنا خیال رکھتے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنے اچھے گھر میں تمہاری شادی کر سکیں گے. مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. امی، اب میں یہیں رہوں گی، آپ مجھے جانے پر مجبور نہ کریں. کوئی وجہ تو بتاؤ، میں تمہارے ابو اور سسرال والوں سے کیا کہوں؟ آپ کا جو جی چاہے کہیے، بتا دیجئے کہ میں وہاں نہیں رہ سکتی. ان کو دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے. اگر مجھے ان کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گی. ماں باپ اور بھائی نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ سلمہ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے کچھ دن یہاں رہنا چاہتی ہے. سلمہ نے یہ سنا تو وہ گھبرا گئی. امی، خدا کے لیے بیماری کا بہانہ نہ کریں، وہ فوراً مجھے دیکھنے آ جائیں گے، مجھے ان سے کراہت ہوتی ہے. امی، خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال لیجیے. اور وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. دوسرے دن صبح اٹھی تو اس کی طبیعت واقعی خراب تھی. ناشتہ کرتے ہی الٹی ہو گئی. امی کی تجربہ کار نظریں پہچان گئیں کہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے سکون کا سانس لیا. وہ یہ سمجھیں کہ اس حالت میں اکثر لڑکیوں کو شوہر سے کراہت ہونے لگتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا. سلمان اور ان کے والدین کو جب پتہ چلا تو وہاں خوشیاں منائی جانے لگیں. ڈاکٹر سلمان خود سلمہ کی دیکھ بھال کرنا چاہتے تھے. سلمہ نے طے کر لیا کہ اب اسے خود ہی قدم اٹھانا ہے. اس نے سلمان کو ایک مختصر سا خط لکھا. میں طلاق لینا چاہتی ہوں، خدا کے لیے آپ مجھ سے وجہ نہ پوچھیں، صرف مجھے آزاد کر دیں. اس مختصر سے خط نے ڈاکٹر سلمان کی دنیا اجاڑ دی. کئی بار خط پڑھا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں. خاندان میں کبھی کسی کی طلاق نہیں ہوئی تھی، یہ شادی تو خود ان کی پسند سے ہوئی تھی، اب کسی کو کیسے منہ دکھائیں گے. کئی دن کے سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہ خط اپنے والدین کو دکھایا. طرح طرح کے شبہات دلوں میں پیدا ہوئے. غصہ، ناراضگی، بے عزتی کا احساس، نا امیدی، محرومی، پھر ذرا سی امید کہ شاید بچے کی پیدائش کے بعد سلمہ اپنے فیصلے پر غور کرے اور سوچے کہ بچے پر اس کا کیا اثر ہوگا. صلاح مشورے کے بعد سلمہ کو یہ لکھ دیا گیا کہ یہ معاملہ بچے کی پیدائش کے بعد طے کیا جائے گا. بچے کی پیدائش کے بعد سلمہ کو بس یہی فکر تھی کہ اسے سلمان اور ان کے گھر والوں کا سامنا کرنا ہوگا، اس لیے اس نے فوراً ہی طلاق کا تقاضا شروع کر دیا. سلمان بچے کو دیکھنے کو تڑپ رہے تھے، مگر سلمہ نے انہیں جس طرح ٹھکرایا تھا اس توہین کے بعد وہ خود بھی سلمہ سے ملنے یا اس کے گھر جانے کو تیار نہیں تھے. طلاق کے تقاضوں سے تنگ آ کر انہوں نے طلاق نامہ بھجوا دیا. شرط یہ تھی کہ شرعی طور پر بچہ 7 سال تک تو ماں کے پاس رہے گا، لیکن اخراجات کی پوری ذمہ داری باپ کی ہوگی، اور جب وہ 7 سال کا ہوگا تو باپ کے پاس آ جائے گا. طلاق نامہ لے کر اور جہیز اور زیورات کے بارے میں بات چیت کرنے کے بہانے سے ڈاکٹر سلمان کے والدین اپنے پوتے کو دیکھنے کی خواہش پوری کرنے آ گئے. سلمہ نے بچے کو باہر بھیجوا دیا تاکہ اسے ان لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن چلتے وقت دادی اپنے پوتے کو دوبارہ دیکھنے سلمہ کے پاس آ گئیں۔ بیٹی، تم ہم لوگوں سے تعلق رکھنا چاہو یا نہ چاہو، بچے پر تو ہم لوگوں کا بھی حق ہے۔ 7 سال تک یہ تمہارے پاس رہے گا، لیکن ہم لوگ دیکھنے تو آئیں گے ہی، باپ کے ساتھ پہ تو یہ تھوڑا وقت گزارے گا۔ سلمان سے اس بچے کی وجہ سے تعلق رہے گا۔ اس خیال سے ہی نفرت کی ایسی آگ دل میں بھڑکی کہ اچھا برا سمجھنے کی صلاحیت تو بھسم کر گئی۔ اس نے بچے کو چادر میں لپیٹ کر دادی کے حوالے کر دیا۔ اسے دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، آپ اسے ابھی لے جائیے۔ بچی کو دادی کے سپرد کر کے وہ منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ دادی نے پوتے کو گود میں لے کر حیرت سے سلمہ کو دیکھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی ماں اپنے بچے کو اس طرح خود سے جدا کر سکتی ہے۔ انہوں نے سلمہ سے کہا، اچھی طرح سوچ لو، یہ بچہ اگر آج ہمارے ساتھ گیا تو پھر کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ سلمہ ویسی ہی بیٹھی رہی۔ دادی نے پھر اپنی بات دہرائی تو سلمہ نے تنک کر جواب دیا، سوچ لیا ہے۔ وہ پوتے کو لے کر خاموشی سے وہاں سے واپس آ گئی۔ سلمہ نے بچہ ساس کو دے کر اپنی زندگی کے اس حصے سے پوری طرح تعلق ختم کر لیا تھا جس میں سلمان شامل تھا۔ یہ فیصلہ اس نے پہلے سے سوچ کر نہیں کیا تھا، یہ صرف اسی وقت فوری طور پر کیا تھا۔ شاید اس کے دل میں یہ امید بھٹک رہی تھی کہ بچے کو دے کر وہ اپنی زندگی کے اس ناخوشگوار حصے کو جس میں سلمان شامل تھا مٹا کر نئی زندگی شروع کر سکے گی۔ سلمان کے تصور ہی سے اسے وحشت ہونے لگتی تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ نئی زندگی شروع کرنا ممکن نہیں، پرانی زندگی جونک کی طرح چمٹی رہتی ہے۔ رات میں اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور دل میں ایسی ہوک اٹھی کہ وہ بلبلا گئی۔ دن میں جو کچھ اس نے کیا تھا وہ جیسے کسی نشے کے زیر اثر تھا۔ اب جیسے نشہ اتر جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ اس نے خود اپنی گود سونی کر لی۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ جا کر اپنا بچہ واپس لے آئے، لیکن وہ تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکی تھی، والدین سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ تو اسے ہر طرح سے سمجھا بجھا کر ہار چکے تھے اور اس کے معاملات میں دخل دینا چھوڑ دیا تھا۔ بھائی تو اتنا ناراض تھا کہ اس نے سلمہ سے بات چیت ہی بند کر دی تھی۔ طلاق کے بعد ڈاکٹر سلمان احمد کا لکھنؤ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہر طرف چیمگوئیاں ہوتی تھیں۔ وہ خود اس قدر دل برداشتہ تھے کہ یہاں سے دور چلے جانا چاہتے تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں دہلی کے ایک ہسپتال میں انہیں بہت اچھی ملازمت مل گئی اور وہ دہلی منتقل ہو گئے۔ ان کے والد بھی ملازمت سے سبکدوش ہو کر دہلی آ گئے اور لکھنؤ سے بالکل تعلق ختم ہو گیا۔ دادی اور دادا تو عثمان کی پرورش میں کھو کر بہو کی لگائی ہوئی چوٹ کو تقریباً بھول گئے تھے، لیکن سلمان کے دل پر ایسا گھاؤ لگا تھا کہ وقت کے ساتھ مندمل ہونے کے بجائے ناسور بنتا جا رہا تھا۔ دادا اور دادی عثمان کی اس طرح پرورش کر رہے تھے جیسے سلمان دوبارہ بچہ بن کر ان کی گود میں آ گیا ہے۔ عثمان دادی اور دادا کی آغوش محبت میں بڑے لاڈ پیار کے ساتھ پلتا رہا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں ایک شخص کی کمی ہے۔ دوسرے بچوں کے دادا اور دادی کے علاوہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی ماں کیوں نہیں ہے؟ گھر میں کبھی اس کی ماں کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے پوچھا، ابو میرے امی کہاں ہیں؟ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ عثمان ایک دن یہ سوال پوچھے گا ضرور، لیکن وہ اس کا مناسب جواب سوچ نہیں پائے تھے، اس لیے ان کی زبان سے وہی نکل گیا جو ان کے دل میں تھا۔ تمہاری امی کو ہم سب سے نفرت ہے، جو تم سے کبھی نہیں ملیں گی۔ عثمان کے معصوم دل کو بڑا دھچکا لگا۔ اور بچوں کے مائیں تو ان سے اتنی محبت کرتی ہیں، میری ماں کو مجھ سے نفرت کیوں ہے؟ لیکن اس کا جواب نہ وہ خود سمجھ سکتا تھا اور نہ کوئی اور سمجھا سکتا تھا۔ مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا یہ سوال اسے اور زیادہ ستانے لگا۔ دادی دادا نے بھی اسے اس کی ماں کے بارے میں جو کچھ بتایا اس میں اسے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا، لیکن رفتہ رفتہ اسے بھی اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی۔ جو ماں اپنے چند روزہ بچے کو اٹھا کر دے دے وہ محبت کے لائق نہیں۔ اس نے سب سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ ڈاکٹر سلمان اپنی شادی کی زبردست ناکامی سے اس قدر دل شکستہ ہو چکے تھے کہ والدین اور دوستوں کے بہت سمجھانے بجھانے اور زور ڈالنے کے باوجود بھی دوسری شادی کے لیے رضامند نہ ہو سکے۔ انہیں تو جیسے عورتوں ہی سے نفرت ہو گئی تھی۔ انہوں نے خود کو پوری طرح اپنے پیشے کے لیے وقف کر دیا تھا اور ایک ناکام شوہر ایک انتہائی کامیاب ڈاکٹر بن گیا تھا۔ عثمان نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈاکٹری ہی کو اپنا پیشہ منتخب کیا۔ ابھی اس کی تعلیم پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دن ڈاکٹر سلمان ہسپتال میں حسب معمول مریضوں کو دیکھنے نکلے۔ ایک مریض سے اس کا حال پوچھتے پوچھتے خود بے حال ہو کر گر پڑے۔ ان پر دل کا زبردست دورہ پڑا تھا اور ڈاکٹروں کی تمام کوششوں کے باوجود وہ بچ نہ سکے۔ اس حادثے کے بعد عثمان نے طے کر لیا کہ وہ دل کے امراض کے علاج ہی میں مہارت حاصل کرے گا۔ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد عثمان نے بہت جلد ہی اپنے شعبے میں شہرت حاصل کر لی اور ماہر امراض قلب کی حیثیت سے دور دور تک ان کا نام مشہور ہو گیا۔ ڈاکٹر عثمان امریکہ سے امراض قلب کے ماہرین کی کانفرنس میں شرکت کر کے لوٹے تو انہیں کئی خط اپنی میز پر رکھے ہوئے ملے۔ دادا تو کئی سال پہلے ہی اپنے بیٹے سے جا ملے تھے۔ دادی نابینا ہو چکی تھیں۔ انہیں تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ خط کہاں سے آئے ہیں، اس لیے سارے خط پوتے کی میز پر رکھوا دیتی تھی۔ ڈاکٹر عثمان نے خطوں پر سرسری نظر ڈالی۔ زیادہ تر خطوط ان کے کام سے متعلق تھے۔ ایک کونا پھٹا ہوا پوسٹ کارڈ تھا۔ یہ سوچ کر کہ کسی مریض کے مرنے کی اطلاع ہوگی، اسے بھی دوسرے خطوں کے ساتھ رکھ دیا۔ ایک لفافہ جو ذاتی قسم کا تھا اور اس پر تحریر بالکل اجنبی تھی، اسے سب سے پہلے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ یہ خط ان کی ماں کا تھا، جس سے انہوں نے زندگی بھر نفرت کی تھی، جس کے بارے میں وہ سب سے کہتے تھے کہ ان کا بچپن ہی بے انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے خط کئی بار پڑھا، پھر ایک اور خط کھول کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس خط کے جملے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ میرے بیٹے، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ نہ جانے تم کبھی مجھے معاف کر سکو گے یا نہیں، لیکن یقین مانو، میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں بیتا جبکہ میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اب تو تم بہت مشہور ماہر امراض قلب بن چکے ہو، کیا تم میرے دل کے مرض کو سمجھ سکتے ہو؟ میں تو اپنے دل ہی کے ہاتھوں خود تباہ ہوئی اور اپنے ساتھ سارے قریبی لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائی۔ چند روز قبل مجھے پہلی خوشخبری ملی ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کینسر اتنا پھیل چکا ہے کہ اب چند روز میں زندگی کے دکھوں سے نجات مل جائے گی۔ میں نے اپنی قبر کا کتبہ خود بنوایا ہے۔ اگر تم مجھے معاف کر سکو تو ایک بار مجھ گناہگار کی قبر پر آ کر فاتحہ ضرور پڑھ دینا۔ دوسرے خطوط سامنے رکھے رہے اور دل اس پہلے خط کے بارے میں فیصلہ کرنے میں لگا تھا۔ ایک خواہش ہوئی کہ فوراً ماں سے ملنے جائیں، پھر اچانک کسی خیال سے گھبرا کر پھٹے ہوئے کونے والا پوسٹ کارڈ اٹھا کر پڑھنے لگے۔ اس میں وہی خبر تھی جس کا انہیں اندیشہ تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر اچانک ایک مکان کی انداز میں اٹھ کر باہر آ گئے۔ گیٹ پر پہنچ کر دادی کا خیال آیا۔ اب ان کی زندگی میں بوڑھی نابینا دادی ہی تو رہ گئی تھی۔ ان کے قدم وہیں جم گئے۔ دل میں تیر کی طرح یہ خیال آیا تھا کہ واپسی تک کہیں وہ اس محبت کرنے والی ہستی سے بھی نہ محروم ہو جائے۔ اس وقت وہ پوری طرح قنوطیت کی گرفت میں تھے۔ وہ الٹے قدم واپس آئے۔ دادی سے وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن ان کا دل اس طرح بھرا ہوا تھا کہ وہ صرف اتنا کہہ سکے، مجھے ایک ضروری کام سے لکھنؤ جانا ہے، جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ اور پہلی ٹرین سے وہ لکھنؤ پہنچ گئے۔ ایشباغ کے قبرستان میں ماں کی قبر ڈھونڈنے میں انہیں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ قبروں میں سے ایک پر کتبہ لگا تھا، والدہ ڈاکٹر عثمان احمد، ماہر امراض قلب۔ انہوں نے آنسوؤں کے امٹتے ہوئے سیلاب کے بیچ فاتحہ پڑھی اور پھر ڈاکٹر عثمان احمد، ماہر امراض قلب، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس طرح ماں کی قبر سے لپٹ گئے جیسے بچے تکلیف اور پریشانی کے عالم میں بے اختیار لپٹ جاتے ہیں، اور آنسوؤں سے ماں کی قبر دھو ڈالی۔
امراض قلب، محترمہ عطیہ خان کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔